وائس آف امریکہ واشنگٹن کی اردو سروس سے خبروں اور حالات حاضرہ پر مبنی ایک نیوز شو کے ساتھ انجم ہیرلڈ گل آپ کو سلام کہتا ہے۔ اس وقت پاکستان میں ہفتے کی شب کے 9، بھارت میں 9:30 اور یہاں واشنگٹن کی گھڑیوں میں ہفتے کی دوپہر کے 12 بجے ہیں۔ حسب معمول آغاز کرتے ہیں آج کی اہم خبروں کی سرخیوں سے۔ سب سے پہلے پاکستان،
بلوچ رہنما براہم داغ بکٹی کو واپس لانے کے لیے انٹرپول سے رابطہ کریں گے، پاکستان کے وزیر داخلہ کا بیان۔ اسلام آباد سے میں ہوں محمد اشتیاق، تفصیلات کچھ دیر بعد۔
بھارت کے ساتھ انتہائی کشیدہ تعلقات کے تناظر میں پاکستانی مصنوعات کی نئی دہلی میں نمائش منسوخ، امریکہ کا دونوں ملکوں کو تناؤ میں کمی کے لیے مل کر کام کرنے پر زور۔ اسلام آباد سے میں ہوں ناصر محمود، تفصیلات کچھ دیر بعد۔
قبائلی علاقوں میں بلدیاتی انتخابات آئندہ سال کے اواخر تک کروا دیے جائیں گے، گورنر خیبر پختونخوا کا بیان۔ صوبائی دارالحکومت سے میں ہوں شمیم شاہد، تفصیلات کچھ دیر بعد۔
اسٹیٹ بینک آف پاکستان نے زرعی پالیسی کا اعلان کر دیا، اگلے 2 مہینوں کے لیے شرح سود 5.75 پر برقرار۔ کراچی سے میں ہوں شہزاد حسین، تفصیلات کچھ دیر بعد۔
جنوبی ایشیا،
گائے کے تحفظ کے نام پر بڑھتے حملوں کے خلاف مسلم، دلت، عیسائی اور آدیواسی تنظیموں کا مظاہرہ۔ میں ہوں نئی دہلی سے سہیل انجم، تفصیلی رپورٹ کچھ دیر بعد۔
پیر کے روز اپنے پہلے صدارتی مباحثے سے قبل دونوں صدارتی امیدواروں ڈونلڈ ٹرمپ اور ہلری کلنٹن نے اتوار کے روز اپنی مہمات کو مؤخر کر دیا ہے، کیونکہ اس روز وہ اسرائیلی وزیر اعظم بنیامین نیتن یاہو سے علیحدہ ملاقاتیں کریں گے۔ اور اقوام متحدہ کا کہنا ہے کہ شام کے شہر حلب میں باغیوں کے زیر قبضہ علاقے پر ہونے والے فضائی حملوں سے 17.5 لاکھ افراد پانی سے محروم ہو گئے ہیں۔ اور عراق میں حکام کا کہنا ہے کہ صوبے صلاح الدین کی ایک چوکی پر ہونے والے حملے میں کم از کم 12 افراد ہلاک اور 30 افراد زخمی ہوئے ہیں۔ اور اب خبریں تفصیل کے ساتھ۔ پاکستان نے کہا ہے کہ وہ علیحدگی پسند بلوچ لیڈر برہم داغ بکٹی کی ایک ملک واپسی کے لیے انٹرپول سے رابطہ کرے گا۔ وزیر داخلہ چودھری نثار علی خان نے میڈیا کو بتایا کہ اس سلسلے میں تیاری مکمل کر لی گئی ہے اور آئندہ چند دنوں میں وفاقی تحقیقاتی ادارہ انٹرپول سے باضابطہ طور پر رابطہ کرے گا۔ مزید تفصیلات اسلام آباد سے ہے محمد اشتیاق کی رپورٹ میں۔
پاکستان نے ناراض بلوچ رہنما برہم داغ بکٹی کو ملک میں واپس لانے کے لیے بین الاقوامی پولیس یعنی انٹرپول سے رابطے کا فیصلہ کیا ہے۔ سوئٹزرلینڈ میں مقیم برہم داغ بکٹی کے بارے میں پوچھے گئے ایک سوال کے جواب میں پاکستان کے وزیر داخلہ چودھری نثار نے جمعے کو اسلام آباد میں صحافیوں سے گفتگو میں کہا کہ انہیں واپس لانے کے لیے باضابطہ کوشش کی جائے گی۔
حکومت بھی اپنا ہوم ورک کر رہی ہے اور آئندہ چند دنوں میں باقاعدہ انٹرپول کو اس شخصیت کے بارے میں ہم خط لکھ رہے ہیں، ایف آئی اے کے ذریعے باقاعدہ ریفرنس بھیج رہے ہیں کہ ان کو پاکستان واپس لانے کے انتظامات کیے جائیں۔
یہ اعلان ایسے وقت سامنے آیا جب حالیہ ہفتوں میں ذرائع ابلاغ میں ایسی خبریں سامنے آئی تھیں کہ برہم داغ بکٹی بھارت میں سیاسی پناہ حاصل کرنا چاہتے ہیں اور بھارت ان کی درخواست پر غور کر رہا ہے۔ برہم داغ بکٹی قوم پرست مرحوم بلوچ رہنما نواب اکبر بکٹی کے پوتے ہیں اور 2010 سے خود ساختہ جلا وطنی کی زندگی گزار رہے ہیں۔ نواب اکبر بکٹی 2006 میں بلوچستان کے علاقے کولو میں جاری ایک فوجی کارروائی کے دوران ایک غار میں اپنے ساتھیوں سمیت مارے گئے تھے۔ برہم داغ بکٹی بلوچستان کی علیحدگی کا مطالبہ کرتے رہے ہیں اور حال ہی میں انہوں نے اپنے ایک بیان میں بھارتی وزیر اعظم نریندر مودی کی طرف سے بلوچستان کا مسئلہ اٹھانے کے معاملے کا خیر مقدم کیا تھا۔ بھارتی وزیر اعظم نریندر مودی نے گزشتہ ماہ بھارت کے یوم آزادی کے موقع پر اپنی تقریر میں بلوچستان میں ہونے والی انسانی حقوق کی مبینہ خلاف ورزیوں کا معاملہ اٹھایا تھا۔ پاکستان کا یہ الزام رہا ہے کہ بھارت بلوچستان میں عسکریت پسندی کے واقعات میں ملوث ہے۔ وزیر داخلہ چودھری نثار نے کہا کہ برہم داغ بکٹی کی بھارت میں سیاسی پناہ کی خبروں سے یہ بات ثابت ہو گئی ہے کہ انہیں بھارت کی حمایت حاصل ہے۔
اب تو کوئی شک رہا ہی نہیں ہے جو کچھ مودی صاحب نے کہا بلوچستان کے بارے میں، کدھر کشمیر اور کدھر بلوچستان، مگر اس کے بعد برہم داغ بکٹی کے بارے میں جو ان کی خیالات اور یہ جو پروپوزل یا جو ان کی طرف سے انویٹیشن آیا، اس سے تو بات روز روشن کی طرح یہاں ہونی چاہیے کہ اس دہشت گردی کے پیچھے کس کا ہاتھ ہے۔ میرے خیالات تو آپ سب آگاہ ہیں۔
بلوچستان میں مداخلت سے متعلق الزامات کو بھارت سختی سے مسترد کرتا رہا ہے۔ پاکستان کی طرف سے براہم داغ بگٹی اور دیگر ناراض بلوچ رہنماؤں کو مذاکرات کی پیشکش کی جاتی رہی ہے، لیکن حکومت کے حالیہ فیصلے سے یہ لگتا ہے کہ اب بات چیت شاید ممکن نہیں۔ محمد اشتیاق، وائس آف امریکہ، اسلام آباد۔
پاکستان نے اڑی حملے کے بعد حالیہ حملوں میں دونوں ہمسایہ ملکوں کے درمیان بڑھتی ہوئی کشیدگی کے پیش نظر آئندہ مہینے بھارت میں ہونے والی اپنی تجارتی نمائش منسوخ کر دی ہے۔ تجارت کے فروغ سے متعلق پاکستان کے ادارے ٹی ڈی اے پی کے ایک بیان میں کہا گیا ہے کہ موجودہ حالات کے تناظر میں اکتوبر میں نئی دہلی میں منعقد کی جانے والی تیسری عالی شان پاکستان نمائش کو منسوخ کیا جا رہا ہے۔ مزید تفصیلات اسلام آباد سے ناصر محمود کی رپورٹ میں۔
بھارتی کشمیر میں فوج کے ایک ہیڈ کوارٹر پر مشتبہ دہشت گردوں کے حالیہ حملے کے بعد پاکستان اور بھارت کے درمیان تعلقات میں تناؤ ان دنوں قابل ذکر حد تک بڑھ چکا ہے، اور آئے روز دونوں جانب سے ہی ایک دوسرے کے خلاف تند و تیز بیانات کا تبادلہ دیکھنے میں آیا ہے۔ دونوں ہمسایہ لیکن روایتی حریف ملکوں کے درمیان اس تازہ کشیدہ صورتحال کے تناظر میں پاکستان نے بھارت میں ہونے والی ایک اہم تجارتی نمائش بھی منسوخ کر دی ہے۔ ٹریڈ ڈیولپمنٹ اتھارٹی آف پاکستان کی طرف سے جاری ایک بیان میں بتایا گیا کہ عالی شان پاکستان نامی یہ نمائش اکتوبر میں نئی دہلی میں ہونا تھی، لیکن دونوں ملکوں کے درمیان صورتحال اتھارٹی کے بس میں نہیں، لہٰذا یہ نمائش منسوخ کی جا رہی ہے۔ یہ ادارہ ایسی ہی دو نمائشیں 2012 اور 2014 میں منعقد کروا چکا ہے۔ پاکستان کے ایک معروف کاروباری شخصیت امین اکبر ہاشوانی وائس آف امریکہ سے گفتگو میں کہتے ہیں کہ دونوں ملکوں کے درمیان اس سے قبل بھی کشیدگی دیکھنے میں آتی رہی ہے، جس میں کاروباری طبقے کی نسبت جارحانہ رجحان رکھنے والوں کی آوازیں زیادہ سنائی دیتی ہیں۔
عام طور پہ اگر آپ دیکھیں گے دنیا میں ملک کی جو ریلیشن شپ ہوتی ہے اس میں ٹریڈ ایک بہت ہی امپورٹنٹ رول پلے کرتا ہے، اور بیکاز آف دیٹ بزنس کمیونٹی جو ہوتی ہے دونوں ملک کی وہ ایک بہت ہی امپورٹنٹ رول پلے کرتی ہے۔ انڈیا پاکستان میں ٹریڈ لیول ہی بہت کم تھا، تو اس کے لیے بزنس کمیونٹی کا رول کم ہی رہا ہے ان دا پاسٹ۔ اب چند سالوں میں بڑا بھی ہے، تھوڑی انٹریکشن بھی زیادہ ہوئی ہے، لیکن آئی اسٹل فیل کہ جب تک ٹو وے ٹریڈ کوئی بہت ہی سبسٹینشیل اماؤنٹ کا نہیں بنتا ہے تو اس وقت پھر آئی فیل بزنس کمیونٹی کی ایک زیادہ سے ہو سکتی ہے۔ اس وقت ریلیشن شپ از مور آن سیکیورٹی پیراڈائم پر ہے۔
انہوں نے اس توقع کا اظہار کیا کہ حالات جلد ہی بہتری کی طرف جائیں گے۔ پاکستان اور بھارت کے درمیان تعلقات شروع ہی سے اتار چڑھاؤ کا شکار رہے ہیں، جن میں کشیدگی کا عنصر غالب رہا ہے۔ دونوں کے درمیان کشمیر کا علاقہ تنازع کی ایک بنیادی وجہ ہے، جس کا ایک حصہ پاکستان اور ایک بھارت کے زیر انتظام ہے۔ کشمیر کو منقسم کرنے والی عارضی حد بندی پر دونوں اطراف سے فائرنگ کے تبادلے کشیدگی کا باعث بنتے رہے ہیں، لیکن بھارتی کشمیر میں دو ماہ قبل ایک علیحدگی پسند کمانڈر برہان وانی کی سیکیورٹی فورسز کے ہاتھوں ہلاکت اور پھر اس کے بعد شروع ہونے والے مظاہروں پر پاکستان کے اظہار تشویش نے تناؤ میں اضافہ کیا۔ لیکن یہ کشیدگی اس وقت دو چند ہو گئی جب گزشتہ ہفتے بھارتی کشمیر میں فوج کے ایک ہیڈ کوارٹر پر مشتبہ دہشت گرد حملے میں 18 فوجی ہلاک ہوئے، اور بھارت نے الزام عائد کیا کہ ان مبینہ حملہ آوروں کا تعلق پاکستان میں موجود ایک شدت پسند تنظیم سے تھا۔ پاکستان ان الزامات کو مسترد کرتے ہوئے کہتا ہے کہ بھارت کشمیر میں جاری انسانی حقوق کی مبینہ خلاف ورزیوں پر سے توجہ ہٹانے کے لیے ایسے دعوے کر رہا ہے۔ ادھر امریکہ نے ایک بار پھر کہا ہے کہ پاکستان اور بھارت کو دو طرفہ کشیدگی کو کم کرنے کے لیے مل کر کام کرنا چاہیے۔ وائٹ ہاؤس کے ترجمان جوش ارنس نے ایک بیان میں کہا کہ امریکہ دونوں ملکوں کی طرف سے صبر و تحمل اور خطے میں کشیدگی کم کرنے کے لیے مل کر کام کرنے کی حوصلہ افزائی کرتا ہے، کیونکہ دو طرفہ تعلقات میں بہتری ہی سے خطے میں دیرپا امن و خوشحالی کے امکانات بڑھ سکتے ہیں۔ ناصر محمود، وائس آف امریکہ، اسلام آباد۔
بھارتی دارالحکومت نئی دلی میں اقلیتوں اور نچلی ذاتوں کے خلاف ظلم و زیادتیوں کے بڑھتے ہوئے واقعات کے خلاف ایک بڑا مظاہرہ ہوا، جس میں مسلمانوں، مسیحیوں، دلتوں کی دو درجن تنظیموں سمیت شہری حقوق کے کارکنوں نے بھی شرکت کی۔ مظاہرین نے بھارتی صدر سے مطالبہ کیا کہ وہ ان کے حقوق کے لیے اپنا کردار ادا کریں۔ مزید تفصیلات نئی دلی سے سہیل انجم کی رپورٹ میں۔
مسلمانوں، دلتوں، عیسائیوں اور آدیواسیوں کی تقریباً دو درجن تنظیموں اور جماعتوں نے گائے کے تحفظ کے نام پر بڑھتے حملوں کے خلاف نئی دہلی میں پارلیمنٹ کے نزدیک جنتر منتر پر ایک بڑا مظاہرہ کیا. مظاہرے میں انسانی حقوق اور سول سوسائٹی کی متعدد تنظیموں نے بھی حصہ لیا. انہوں نے حملوں پر اظہار تشویش کرتے ہوئے صدر جمہوریہ پرنب مکھرجی سے اپیل کی کہ چونکہ وہ ملک کے آئینی سربراہ ہیں لہذا وہ عوام کے آئینی حقوق کے تحفظ کے لیے اپنا مؤثر کردار ادا کریں. انہوں نے کہا کہ جب سے مرکز میں این ڈی اے کی حکومت اور بعض ریاستوں میں بی جے پی کی حکومت آئی ہے مخصوص طبقات پر زیادتی کا سلسلہ بڑھ گیا ہے. ان کے مطابق بعض طبقات نے قانون اپنے ہاتھ میں لے لیا ہے. مقررین نے کہا کہ اس وقت آئین کے بنیادی اصول جیسے سیکولرزم، انصاف، آزادی، برابری اور بھائی چارہ داؤ پر لگے ہوئے ہیں اور ان کی بحالی کی اشد ضرورت ہے. انہوں نے کہا کہ صدر کو چاہیے کہ وہ مرکزی اور ریاستی حکومتوں کو ہدایت دیں کہ وہ آئین کے بنیادی اصولوں کا تحفظ کریں اور کسی بھی شہری کے انسانی حقوق کی خلاف ورزی نہ ہو. مظاہرے کے اختتام پر صدر جمہوریہ کو ایک عرضداشت پیش کی گئی جس میں مطالبہ کیا گیا کہ گائے کے تحفظ کے نام پر قائم ہونے والی تنظیموں پر پابندی لگائی جائے. حالیہ دنوں میں جو واقعات ہوئے ہیں ان کی تحقیقات کے لیے کمیشن قائم کیا جائے. بعض بڑے واقعات کی عدالتی جانچ کرائی جائے. جمہوریت، سیکولرزم اور برابری کے اصولوں کے تحفظ میں میڈیا کے کردار کو یقینی بنایا جائے اور انسداد فرقہ وارانہ فساد بل کو جلد از جلد منظور کیا جائے. اس سلسلے میں جماعت اسلامی ہند کے سیکرٹری جنرل ڈاکٹر محمد سلیم انجینئر نے وائس آف امریکہ سے بات کرتے ہوئے کہا
کہ دلتوں اور مسلمانوں کے خلاف شدید حملے ہو رہے ہیں، ان کے ساتھ زیادتیاں ہو رہی ہیں، تو یہ ہمارے خیال میں یہ جو رجحان ہے یہ بہت خطرناک رجحان ہے اور ملک کو غلط راہ پر لے جا رہا ہے. تو ہم یہ سمجھتے ہیں کہ یہ بہت سنگین مسئلہ اس وقت پیدا ہو گیا اور اس صورتحال کو اگر روکا نہیں گیا، کنٹرول نہیں کیا گیا، تو یہ صورتحال اور زیادہ بگڑتی چلی جائے گی. تو اسی لیے ہم ضروری سمجھتے ہیں کہ ملک کے جو صدر جمہوریہ ہیں ان سے ہم گزارش کریں کہ وہ اس طرف توجہ دیں.
انہوں نے یہ بھی بتایا کہ صدر سے وقت مانگا گیا ہے تاکہ ان سے ایک نمائندہ وفد ملے اور موجودہ صورتحال سے ان کو باخبر کرے. مظاہرے میں شریک ہونے والی جماعتوں میں جماعت اسلامی ہند، جمعیت علماء ہند، مرکزی جمعیت اہل حدیث ہند، آل انڈیا مسلم مجلس مشاورت، لوک راج سنگٹھن، ویلفیئر پارٹی آف انڈیا، آمود اور ایس آئی او قابل ذکر ہیں. سہیل انجوم، وائس آف امریکہ، نئی دہلی.
افغانستان میں امریکی اور نیٹو فورسز کے کمانڈر نے کہا ہے کہ ہمسایہ ملک پاکستان نے حقانی نیٹ ورک کے عسکریت پسندوں پر ابھی تک مناسب دباؤ نہیں ڈالا کہ وہ سرحد پار مہلک حملوں کی منصوبہ بندی ختم کر دیں. اس بارے میں اسلام آباد سے ایاز گل کی رپورٹ کے ساتھ مدثرہ منظر.
افغان حکام الزام لگاتے ہیں کہ طالبان کے ساتھ مل کر لڑنے والے اس گروپ کے لیڈر پاکستان کی سرزمین پر اپنے ٹھکانوں اور ملک کے انٹیلیجنس کے اہلکاروں کی خفیہ مدد کے ذریعے کابل پر اہم حملوں کی ہدایات دیتے ہیں اور ان کی پشت پناہی کرتے ہیں. جنرل جان نکلسن نے جمعے کی روز پینٹاگون میں ایک نیوز کانفرنس میں کہا کہ پاکستان حقانیوں پر مناسب دباؤ نہیں ڈال رہا. انہوں نے مزید کہا کہ حقانی افغانستان کے اندر کاروائیوں کی مسلسل اہلیت رکھتے ہیں. وہ امریکیوں کے لیے ابتدائی خطرہ ہیں، اتحاد کے ارکان کے لیے خطرہ ہیں، خصوصاً کابل کے اندر اور اس کے ارد گرد کے علاقوں میں. اگرچہ انہوں نے تسلیم کیا کہ افغان دارالحکومت پر حملوں کی تعداد اس سال کم ہو کر 16 رہی جبکہ سن 2015 میں اسی عرصے میں 23 حملے ہوئے تھے. اسے انہوں نے امریکی اور افغان سیکیورٹی اقدامات کا مرہون منت قرار دیا. پاکستانی حکام کسی بھی طرح کے محفوظ ٹھکانوں کی موجودگی سے انکار کرتے ہیں اور ان کا اصرار ہے کہ دہشت گردی کے خلاف فوجی آپریشن میں سرحد پر ان کی اپنی جانب عسکریت پسندوں کے زیریں ڈھانچے کو جڑ سے اکھاڑنے کے لیے اور افغان باغیوں سمیت بلا امتیاز کاروائیاں کی گئی ہیں. واشنگٹن اور اسلام آباد کے درمیان تعلقات گزشتہ ایک عشرے سے تنازع کا شکار ہیں کیونکہ امریکہ کو پاکستان کی حقانی گروپ کے خلاف کاروائی کے لیے مبینہ عدم آمادگی پر الجھن ہے. گزشتہ ماہ امریکی انتظامیہ نے فیصلہ کیا تھا کہ پاکستانی حکومت کو فوجی ادائیگیوں کی صورت میں $30 کروڑ کی رقم ادا نہ کی جائے کیونکہ امریکی وزیر دفاع ایش کارٹر نے کانگریس کو بتایا تھا کہ وہ اس بات کی تصدیق نہیں کر سکتے کہ پاکستان حقانیوں اور اپنی سرزمین پر موجود عسکریت پسند گروپوں کے خلاف کافی کارروائی کر رہا ہے۔ جمعے کی روز اپنی بریفنگ میں جنرل نکلسن نے بھی تصدیق کی کہ نیٹورک کے چیف کمانڈر سراج الدین حقانی کا ایک بھائی افغان حراست میں ہے اور ایک مقامی عدالت نے اسے موت کی سزا سنائی ہے۔ افغان صدر اشرف غنی پر ملک میں اس سلسلے میں دباؤ بڑھ رہا ہے کہ وہ انس حقانی کی سزائے موت پر جلد عمل درآمد کروائیں تاکہ ان کے بھائی کا گروپ افغانوں کا مزید خون بہانے سے باز رہے۔ نکلسن نے کہا کہ موت کی سزا کے خلاف اپیل کا سلسلہ ابھی جاری ہے اور اس اہم مقدمے کی کارروائی مکمل ہونے میں ابھی کچھ وقت لگے گا، چونکہ اپیلوں کے عمل پر کنٹرول پوری طرح افغان حکومت کا ہے اور یہ عمل ابھی شروع ہوا ہے تو امکان ہے کہ سن 2017 تک جاری رہے گا۔ طالبان نے خبردار کیا ہے کہ اگر اعلی عدالتوں نے انس حقانی کی سزائے موت برقرار رکھی تو اس کے تباہ کن نتائج ہوں گے۔ طالبان کے میڈیا ونگ نے ایک بیان میں دھمکی دی ہے کہ جنگ کی تندی ملک کے تمام حصوں میں بڑھ جائے گی اور خون خرابے کی ذمہ دار افغان حکومت ہوگی۔ طالبان کہتے ہیں کہ وہ شخص ایک مدرسے کا عام طالب علم ہے اور کسی سیاسی یا عسکری سرگرمی میں ملوث نہیں، نہ ہی اس کے سر کی کوئی قیمت مقرر ہے۔ طالبان کا الزام ہے کہ انس حقانی کی گرفتاری اور عدالت سے سزا سنائے جانے کے پیچھے امریکی فوج کا ہاتھ ہے۔ بڑے پیمانے پر ایک خیال یہ بھی ہے کہ گزشتہ ماہ کے آخر میں طالبان کے ذرائع نے بین الاقوامی طور پر جاری ایک ویڈیو میں ایک مغربی جوڑے کو دکھایا تھا جنہیں طالبان نے سن 2012 سے اپنی قید میں رکھا ہوا ہے۔ اس کا مقصد افغان اور امریکی حکام کو حقانی خاندان کے فرد کو موت کی ممکنہ سزا دینے سے روکنا تھا۔ یرغمالوں میں امریکی خاتون کیٹلان کولمین، ان کے کینیڈین شوہر جوشوا بوائل اور ان کے دو بچے شامل ہیں۔ اس ویڈیو میں اس جوڑے نے اپنی اپنی حکومتوں سے اپیل کی کہ وہ ان کی جان بچانے کے لیے انہیں قید میں رکھنے والوں کے مطالبات تسلیم کر لیں۔ بتایا جاتا ہے کہ طالبان کا مطالبہ ہے کہ افغان حکومت اپنے تمام قیدیوں کی موت کی سزا پر عمل درآمد روک دے۔ مدثرہ منظر، وائس آف امریکہ، واشنگٹن۔
تازہ ترین خبروں، خصوصی فیچرز، ٹی وی اور ریڈیو پروگرام دیکھنے اور سننے کے لیے وزٹ کیجیے www.voanews.com/urdu۔
اقوام متحدہ کا کہنا ہے کہ شام کے شہر حلب میں باغیوں کے زیر قبضہ علاقے پر ہونے والے فضائی حملوں سے 17.5 لاکھ افراد پانی سے محروم ہو گئے ہیں، جبکہ یہ تازہ فضائی کارروائیاں اس خانہ جنگی کے دوران ہونے والی سب سے شدید کارروائیاں ہیں۔ بچوں کے لیے اقوام متحدہ کے ادارے یونیسیف نے ایک بیان میں کہا ہے کہ فضائی حملوں میں شہر کے مشرقی علاقے میں ایک واٹر پمپ اسٹیشن کو نقصان پہنچا ہے اور تشدد کا سلسلہ جاری رہنے سے عملہ اس کی مرمت سے قاصر ہے۔ ادارے نے تمام فریقوں پر زور دیا ہے کہ وہ پانی باہم پہنچانے جیسی تنصیبات پر حملے نہ کریں اور عملے کو موقع دیں کہ وہ اس کی مرمت کر سکے۔ اس وقت صدر باراک اوباما سیاہ فاموں کی تاریخ پر مبنی عجائب گھر کی افتتاح کے موقع پر خطاب کر رہے ہیں، آئیے آپ کو وہاں لیے چلتے ہیں۔
Words freedom and how glorious it is that we enshrine it here on some of our nation's most hallowed ground. The same place where lives were once traded, but also where hundreds of thousands of Americans of all colors and creeds once marched. How joyful it is that this story takes its rightful place alongside Jefferson, who declared our independence, and Washington, who made it real, and alongside Lincoln.
صدر اوباما بتا رہے ہیں کہ یہ عجائب گھر جیفرسن اسٹریٹ پر کھلا ہے، جنہوں نے افریقی امریکیوں کو غلامی سے نجات دینے میں اہم کردار ادا کیا، اور جس کو اور یہ واشنگٹن ڈی سی میں ہے، جبکہ ایک صدر واشنگٹن نے اسے عملی جامہ پہنایا تھا اور اس میں بہت بڑا کردار ادا کیا تھا۔ امریکہ میں سیاہ فام آبادی کی تاریخ و تمدن، مختلف ادوار میں ان کے ساتھ روا رکھے جانے والے سلوک اور مسائل پر مبنی نمونوں اور اشیاء کو عجائب گھر میں رکھا گیا ہے جس کا باقاعدہ طور پر افتتاح کر دیا گیا ہے۔ اس بارے میں تفصیلات قمر عباس جعفری کی زبانی۔ امریکی صدر براک اوباما نے اپنی ہفتہ وار تقریر میں ہفتے کے روز نیشنل مال پر افریقی امریکی تاریخ و ثقافت کے نئے قومی میوزیم کے بارے میں بات کی۔ صدر نے کہا کہ یہ میوزیم جس کا آج ہفتے کے روز افتتاح ہو رہا ہے وہ اس امریکہ کی کہانی سناتا ہے جو ہمارے قومی بیانیے میں ہمیشہ سب سے آگے نہیں رہا۔ صدر نے کہا کہ عوام کی حیثیت سے ہم نے بجا طور پر ان بڑے لوگوں کی داستانیں اپنی نسلوں کو سنائیں جنہوں نے یہ ملک قائم کیا تھا، لیکن بہت بار قصدن یا بلا ارادہ ہم نے لاکھوں کروڑوں دوسرے لوگوں کے تجربات کو نظر انداز کیا۔ اور صدر نے کہا چنانچہ یہ بات بالکل درست ہے کہ اب ہم یہ کہانی اپنے نیشنل مال پر بھی سنائیں، اسی جگہ پر جہاں ہم نے واشنگٹن اور جیفرسن اور اپنی آزادی کی کہانیاں سنائیں۔ جمعہ کے روز صدر نے وائٹ ہاؤس کے ایک حصے میں کوئی 750 مہمانوں کے ایک گروپ کو جو میوزیم کے افتتاح کا جشن منانے جمع ہوا تھا بتایا کہ اس کے افتتاح کا وقت مسحور کن ہے۔ مجمع نے جس میں زیادہ تر افریقی امریکی تھے ہنس کر تالیاں بجائیں۔ نارتھ کیرولینا کے شہر شارلٹ میں منگل کے روز ایک سیاہ فام شخص کو پولیس کی جانب سے گولی مارے جانے کی متنازع کارروائی کے بعد وہاں کئی راتوں سے احتجاجات ہو رہے ہیں، اور ابھی گزشتہ ہی ہفتے اوکلاہوما کے شہر تلسا میں ایک عدالت نے ایک سفید فام پولیس افسر پر اس کے بعد بلا ارادہ قتل کی فرد جرم عائد کی ہے، جبکہ کئی روز قبل اس نے ایک نہتے سیاہ فام شخص کو گولی مار کر ہلاک کر دیا تھا۔ اپنا بیان جاری رکھتے ہوئے صدر اوباما نے کہا کہ کئی اعتبار سے یہ بہترین وقت ہے، لیکن کئی اعتبار سے یہ مشکل وقت بھی ہے۔ تاریخ ہمیشہ ایک خط مستقیم سفر نہیں کرتی، اور نگرانی کے بغیر ہم آگے بڑھنے کے ساتھ ساتھ پیچھے بھی جا سکتے ہیں۔ اس نئے میوزیم کا افتتاح ہفتے کے روز ہو رہا ہے، جس کی تجویز سب سے پہلے 1915 میں خانہ جنگی کے دور کے پرانے سیاہ فام فوجیوں نے پیش کی تھی۔ یہ واشنگٹن کے نیشنل مال کے مرکزی مقام پر جنگی یادگاروں اور ثقافتی اداروں کے درمیان قائم کیا گیا ہے، جہاں سے امریکی کیپٹل سامنے ہی نظر آتا ہے۔ صدر اوباما نے بتایا کہ انہیں امید ہے کہ جہاں لوگ ٹیلی ویژن پر یہ دیکھ رہے ہیں کہ تلسا اور شارلٹ میں کیا ہو رہا ہے، اور غالباً وہ افریقی امریکی تجربے کی تاریخ سے زیادہ واقف بھی نہیں ہیں، لیکن یہ جانتے ہیں کہ بعض حالیہ چیلنجز کتنے مشکل ہیں۔ میوزیم دیکھنے کے بعد ہو سکتا ہے کہ یہ کہیں، میں سمجھتا ہوں، مجھے ہمدردی ہے، میں اس بات پر زور دیتا ہوں اور میں سمجھ رہا ہوں کہ لوگ کیوں برہمی محسوس کر سکتے ہیں، اور تبدیلی کی مزاحمت کے بجائے میں مسئلے کے حل کا حصہ بننا چاہتا ہوں۔ صدر اوباما نے اپنی تقریر کا اختتام بہت سے نمایاں افریقی امریکی لوگوں کے اجتماع کے سامنے کیا، جن میں میوزک پروڈیوسر کوئنسی جونز، باسکٹ بال اسٹار کوبی برائنٹ اور ہارورڈ کے پروفیسر ہنری لوئس گیٹس شامل تھے۔ انہوں نے اختتام ان الفاظ میں کیا کہ جب میں یہ تصور کرتا ہوں کہ بچے جن میں سفید فام، سیاہ فام، لاتینو اور نیٹو امریکی بچے شامل ہیں، امریکن میوزیم میں گھوم پھر رہے ہیں، تو مجھے امید پیدا ہوتی ہے کہ ہر چند کے یہ الجھا ہوا، مشکل اور تکلیف دہ معاملہ ہے، لیکن میرا ایقان ہے کہ آخر کار کامیابی کی کہانی ہمیں ایک دوسرے سے بات کرنے اور مشترکہ انسانی اقدار تسلیم کرنے میں مدد دے گی، جو امریکہ کو وہ بناتا ہے جو وہ آج ہے۔ قمر عباس جعفری، اردو وی او اے، واشنگٹن۔
اینڈ گریجویٹ فرام میڈیکل اسکول اینڈ گیو لائف ٹو دا بیوٹیفل فیملی دیٹ وی سی ٹوڈے ود اے اسپرٹ ریفلیکٹڈ ان beautiful Christine, free and equal in the laws of her country and in the eyes of God. So in a brief moment, their family will join us in ringing a bell from the First Baptist Church in Virginia, one of the oldest black churches in America, founded under a grove of trees in 1776. And the sound of this bell will be echoed
by others in houses of worship and town squares all across this country. An echo of the ringing of bells that signaled emancipation more than a century and a half ago. The sound and the anthem of American freedom. God bless you. God bless the United States of America.
صدر اوباما نے اپنے خطاب کا اختتام سیاہ فاموں کی غلامی سے آزادی کے حوالے سے اور اس کے بعد سول نافرمانی کی تحریک میں شامل ایک خاتون سے کیا جو میڈیکل کے شعبے سے وابستہ رہیں اور انہوں نے اپنی ساری زندگی اسی تحریک میں اور شہری حقوق کے لیے وقف کی. آخر میں انہوں نے اس گھنٹی کا ذکر کیا جو اس وقت بجائی گئی تھی جب سیاہ فاموں کو آزاد کیا گیا تھا اور اس آزادی کا اعلان کیا گیا تھا, اور ان کا کہنا ہے کہ جب اس گھنٹی کو بجایا جائے گا تو یہ ملک بھر کے سیاہ فام گرجا گھروں اور مقامی عوامی مقامات پر اس کے ساتھ ہی گھنٹیاں بجیں گی, اور یہ اس بات کی یادگاری ہوگی کہ ہم اب آگے کی جانب جا رہے ہیں. اس کے ساتھ ہی خبریں ختم ہوئیں.
تو اب بات کریں گے آپ یونیورسٹی آف ہیوسٹن کی پاکستان اسٹوڈنٹ ایسوسیشن کی, جس کے آپ صدر ہیں. یہ کب قائم ہوئی اور کیا پاکستان کے علاوہ یونیورسٹی میں دوسرے ملکوں کے طالب علموں کی بھی ایسوسیشنز ہیں اور انہیں کیسے تشکیل دیا جاتا ہے؟
سامعین, یہ ہمارا پروگرام ہے لائف ان امریکہ, جس میں ایک جھلک گزشتہ دنوں نشر ہونے والے ایک انٹرویو کی, جس میں ہیوسٹن یونیورسٹی کے کلن کالج میں میکینیکل انجینئرنگ کے ایک انڈر گریڈ طالب علم اور ہیوسٹن یونیورسٹی کی پاکستان اسٹوڈنٹ ایسوسی ایشن یا پی ایس اے کے صدر عریب خان نے اپنی یونیورسٹی کے بارے میں معلومات فراہم کی. اس پروگرام کو پیش کر رہی ہیں یاسمین جمیل.
تو اب بات کریں گے آپ یونیورسٹی آف ہیوسٹن کی پاکستان اسٹوڈنٹ ایسوسیشن کی, جس کے آپ صدر ہیں. یہ کب قائم ہوئی اور کیا پاکستان کے علاوہ یونیورسٹی میں دوسرے ملکوں کے طالب علموں کی بھی ایسوسیشنز ہیں اور انہیں کیسے تشکیل دیا جاتا ہے؟
جی بالکل, تو پاکستان اسٹوڈنٹ ایسوسیشن ویسے تو پورے امریکہ کے اندر ہر آلموسٹ مجھے جتنا پتا ہے ہر یونیورسٹی کے اندر قائم ہے, لیکن ہیوسٹن کے اندر یہ پاکستان اسٹوڈنٹ ایسوسیشن پچھلے 52 ایئرس سے ہے. تو 1965 کے اندر یہ بنی تھی پاکستان اسٹوڈنٹ ایسوسیشن. پچھلے سال ہم لوگوں کی 50th اینیورسری تھی, تو ہاں 52 ایئرس ہو جائیں گے اس سال. یہ مدر آرگنائزیشن ہیں ٹو اے لاٹ آف ادر بگ آرگنائزیشن جو ہیوسٹن کے اندر ہیں. تو حالانکہ یہ چھوٹی اب اسٹوڈنٹس کی آرگنائزیشن ہے, لیکن آف کورس وہ جو اسٹوڈنٹس جب گریجویٹ ہوئے, جو بڑے ہوئے, تو انہی لوگوں نے پھر پی ایس اے والے لوگوں نے اپنی بڑی بڑی اور آرگنائزیشن یہاں پہ بنائی ہوئی ہیں. تو ہیوسٹن اسپیشلی میں سمجھوں گا کہ یہاں پہ بہت ہمارے ہیوسٹن کے اندر, کیونکہ پاکستانی ہیں اور ہمارے ملک کے لوگ ہیں, تو یہاں پہ تو بہت اچھا لائک بہت بڑے اسکیل پہ یہ ایسوسیشن چل رہی ہے.
تو جو دوسرے ملکوں کے جو لوگ ہیں اسٹوڈینٹس ہیں, وہ اپنے اپنے ملکوں کی ایسوسیشنز بناتے ہیں اسٹوڈینٹس ایسوسیشن؟
ہاں جی, اس یونیورسٹی کے اندر اس جتنا میرا ایکسپیرینس ہے, یونیورسٹی بہت انکریج کرتی ہے ہماری کہ آپ ایسی آرگنائزیشن بنائیں اور آپ ایسے ایونٹس کریں اور ایسا ایک ماحول بنائیں جس میں اسٹوڈینٹس کو جو باہر سے آ رہے ہیں, کیونکہ بہت انٹرنیشنل اسٹوڈینٹس ہیں ہماری یونیورسٹی کے اندر, تو ان کو ایک ایسی جگہ ملے جہاں پہ وہ اپنا یو نو کمفرٹیبل فیل کر سکیں. تو ہے بالکل ہر جگہ کی, آلموسٹ ہر کسی کی آرگنائزیشن ہے. انڈین اسٹوڈنٹ ایسوسی ایشن بھی ہے اور فلپینو اسٹوڈنٹ ایسوسی ایشن بھی ہے, اس طرح ساری ان کی ہیں. بٹ ہر کسی کا اپنا اسکیل ہے کہ جن کے یہاں پہ زیادہ ریپرزینٹیوز ہیں تو ان کے تھوڑا بڑی ہے. ہم لوگ ایس کلچر آرگنائزیشن میں ہم لوگ پاکستان اسٹوڈنٹ ایسوسی ایشن یونیورسٹی آف ہیوسٹن کے اندر ون آف دا بگیسٹ کلچرل آرگنائزیشن میں آتی ہے.
تو آپ یہ کہہ رہے ہیں کہ اس کا بنیادی مقصد صرف اپنے ملک کی ثقافت کو پروموٹ کرنا ہی ہے, یا اسے اپنے ملک کے طالب علموں کے مسائل کو حل کرنے کے ایک پلیٹ فارم کے طور پر بھی استعمال کیا جاتا ہے؟
بالکل, یہ دونوں چیزیں اس میں آتی ہیں. تو کلچر دکھائیں وہ آف کورس سب سے بڑی بات ہے دوسری, لیکن اس کے ساتھ ساتھ ہم لوگوں نے جو یہ ایک سیٹ اپ کیا ہوا ہے اس میں جتنے پاکستانی ہوتے ہیں ان کی ہیلپ کسی نہ کسی طرح کرتے رہتے ہیں. اب جیسے نئے انٹرنیشنل اسٹوڈینٹس آتے ہیں تو وہ ہمیں میسج کرتے ہیں, ہمیں آتی ہے ہمارے فیس بک پہ میسج آتے ہیں کہ ہم آ رہے ہیں, اگر انہیں کوشچنز ہیں, جس طرح کوئی سوال ہے یونیورسٹی آف ہیوسٹن کے حساب سے سنے ہیں, تو انہیں ہم پھر ہیلپ کرتے ہیں, گائڈ کرتے ہیں کہ کیا بیسٹ آپشن ہے آپ کے لیے. تو اس طرح آف کورس ہم لوگ پاکستانیوں کی ہیلپ بھی ہے, پلس پاکستان کا یہاں پہ کلچر بھی ہم لوگ اسپریڈ کر رہے ہیں.
اچھا,
وائس آف امریکہ واشنگٹن آپ سے مخاطب ہے میڈیم ویو 972 کلو ہرٹز پر.
اس وقت پاکستان میں ہفتے کی رات کے 9:30, بھارت میں 10, اور یہاں واشنگٹن کی گھڑیوں میں ہفتے کی دوپہر کے 12:30 بجے ہیں. خبروں کے ایک نئے بلٹن کے ساتھ انجم ہیرل گل آپ کی خدمت میں حاضر ہے. پاکستان کے وفاق کے زیر انتظام قبائلی علاقوں میں آئندہ سال کے اختتام تک مقامی حکومتوں کے انتخابات کرانے کا فیصلہ کیا ہے. خیبر پختونخوا کے گورنر ظفر اقبال جھگڑا نے پشاور میں ایک تقریب میں شرکت کے موقع پر میڈیا کو بتایا کہ اپنے گھروں کو واپس جانے والے قبائلیوں کی آبادکاری کا کام پوری تندہی سے کیا جا رہا ہے. مزید تفصیلات اسلام آباد سے, معاف کیجیے گا سامعین, مزید تفصیلات پشاور سے شمیم شاہد کی رپورٹ میں.
پاکستان کی قبائلی علاقوں کو ملک کی دیگر حصوں کی طرح قومی دائرے میں لانے کے لیے وہاں مقامی حکومتوں کے انتخابات کا فیصلہ کیا گیا ہے. یہ بات ہفتے کو پشاور میں ایک تقریب سے خطاب کے بعد ان علاقوں کے انتظامی سربراہ اور گورنر خیبر پختونخوا اقبال ظفر جھگڑا نے صحافیوں سے گفتگو میں کہی. 7 قبائلی ایجنسیوں سے تعلق رکھنے والے عمائدین کی اکثریت ایک عرصے سے یہاں مقامی حکومتوں کے قیام کا مطالبہ کرتے رہے ہیں. سیاسی جماعتوں کے ایک اتحاد نے بھی ان علاقوں کو ملکی سیاست کے مرکزی دائرے میں لانے کا مطالبہ کر رکھا ہے. گورنر اقبال ظفر جھگڑا نے یقین دلایا کہ آئندہ سال کے اواخر تک یہاں بلدیاتی انتخابات کروا دیے جائیں گے.
انشاءاللہ 90% ہی آپ یقین رکھیں کہ ہو جائیں گے, کوئی تھوڑا بہت ہوا تو مہینہ ایک لیٹ ہو سکتے ہیں انشاءاللہ. اینڈ بائی دا اینڈ آف 2017 فاٹا میں ہم یہ انتخابات جو ہیں لوکل باڈیز کے یہ کمپلیٹ کریں گے. یہ ایک ہم نے باقاعدہ ہر ایک ایجنسی میں ان کے ساتھ جا کر جب بات ہوئی ہے تو یہ چیز ہم نے ان کو کنوے بھی کیا اور وعدہ بھی کیا کہ اس کو انشاءاللہ امپلیمنٹ کریں گے.
اس سے قبل تقریب سے خطاب کرتے ہوئے ان کا کہنا تھا کہ ایک دائی سے زائد عرصے سے قبائلی علاقے شدت پسندی کے سبب شدید متاثر ہوئے ہیں, جن کی بحالی کے لیے سنجیدگی سے کام کیا جا رہا ہے. ان کے بقول قبائلی علاقوں سے بے گھر ہونے والے افراد کی اپنے علاقوں میں مرحلہ وار واپسی کا عمل بھی جاری ہے, اور اب تک 3.5 لاکھ خاندان اپنے علاقوں میں واپس جا چکے ہیں. ان کا کہنا تھا کہ قبائلی علاقوں میں بحالی و تعمیرنوں کا کام بھی جاری ہے, اور نقل مکانی کرنے والے باقی ماندہ خاندانوں کی واپسی نومبر کے اواخر تک مکمل کر لی جائے گی. 2 سال قبل افغان سرحد سے ملحقہ قبائلی علاقے شمالی وزیرستان میں اور پھر خیبر ایجنسی میں دہشت گردوں کے خلاف شروع ہونے والے فوجی آپریشنز کے باعث لاکھوں افراد نقل مکانی کر کے خیبر پختونخوا کے مختلف علاقوں میں منتقل ہونے پر مجبور ہوئے تھے. اس سے قبل بھی امن و امان کے خراب صورتحال کے باعث دیگر قبائلی ایجنسیوں سے بھی لوگ نقل مکانی کرتے رہے ہیں. گورنر خیبر پختونخوا کا کہنا تھا کہ اس خطے کا امن قبائلی علاقوں کے امن سے وابستہ ہے, اور اسی لیے یہاں قیام امن کے لیے جامع حکمت عملی کے تحت اقدام کیے جا رہے ہیں. شمیم شاہد, وائس آف امریکہ, پشاور.
پاکستان کے مرکزی بینک نے اگلے 2 مہینوں کے لیے منافع کی شرح 5.75 کی سطح پر برقرار رکھنے کا فیصلہ کیا ہے. اسٹیٹ بینک کی جانب سے جاری ہونے والی رپورٹ میں ملکی معاشی صورتحال کا جائزہ پیش کیا گیا. مزید تفصیلات کراچی سے شہزاد حسین کی رپورٹ میں.
ہفتے کو اسٹیٹ بینک آف پاکستان نے زری پالیسی کا اعلان کرتے ہوئے اگلے 2 مہینوں کے لیے شرح سود 5.75 پر برقرار رکھی ہے. اسٹیٹ بینک کا اپنے بیان میں کہنا تھا کہ ملک کی موجودہ معاشی صورتحال کی بنا پر تفصیلی سوچ بچار کے بعد زری پالیسی کمیٹی نے پالیسی ریٹ کو 5.75 پر برقرار رکھنے کا فیصلہ کیا ہے. اقتصادی امور کے ماہر خرم شہزاد نے اس سلسلے میں وائس آف امریکہ سے بات کرتے ہوئے کہا،
اسٹیٹ بینک کا جو کنسرن وہ یہی ہے کہ مہنگائی جو ہے وہ پچھلے سال کے مقابلے میں بڑھ گئی ہے اور آہستہ آہستہ بڑھ بھی رہی ہے، اور ساتھ ساتھ جو ہمارا ٹریڈ اکاؤنٹ ہے جس سے ہم دنیا کے ساتھ تجارت کرتے ہیں اس کا بھی کنسرن جو ہے آہستہ آہستہ بڑھ رہا ہے، کیونکہ ہماری جو کرنسی ہے اس پہ بھی فرق پڑ سکتا ہے. ایک تو یہ کہ جو ابھی برطانیہ کا فیصلہ تھا یورو زون سے نکلنے کا، اس کے امپیکٹ پر خاص کر آئل کی پرائسز، جو تیل کی قیمتیں ہیں اس کے بارے میں بھی پتہ نہیں ہے کہ اس کی جو قیمتیں وہ کہاں تک جا سکتی ہیں، دوبارہ سفر ہو سکتی ہیں، تو اس کی وجہ سے ہماری جو قیمتیں ہیں ان سب سے جو ہے امپیکٹ جو ہے وہ آتا ہے اگر آئل کی قیمتیں بڑھ جاتی ہیں. سب سے بڑا جو ان سب چیزوں کا فرق پڑتا ہے وہ ہماری کرنسی پہ ہے، اور کرنسی کی قدر میں اگر جو ہے وہ کمی ہوتی ہے تو اس کی وجہ سے ہمارے یہاں چیزوں کی قیمتوں میں اضافہ ہو جاتا ہے.
خرم شہزاد کا مزید کہنا تھا کہ گو شرح سود تاریخی نچلی سطح پر ہے، اسے مزید کم کرنے سے کاروبار کو فائدہ پہنچایا جا سکتا تھا، اور اس ہی طرح بجلی کی فراہمی بڑھا کر اور بجلی کی قیمتیں کم کر کے ملک میں پیداوار اور شرح نمو میں اضافہ کیا جا سکتا ہے، اور یوں ملک سے برآمدات بڑھا کر درآمدات کو کم کیا جا سکتا ہے. اسٹیٹ بینک آف پاکستان کے مطابق ملکی معیشت کو درپیش مشکلات کے ساتھ ساتھ یہ بات خوش آئند ہے کہ چین پاکستان اقتصادی راہداری سے متعلق منصوبوں میں تیزی آ رہی ہے، اور صنعتی خصوصاً تعمیراتی اور بجلی سازی سے متعلق سرگرمیوں میں بہتری کی بنا پر معیشت میں مزید وسعت آنے کی امید ہے. ساتھ ہی اسٹیٹ بینک کا یہ بھی کہنا تھا کہ ملک کے ذرائع مبادلہ کے ذخائر ریکارڈ بلندی پر ہیں. شہزاد حسین، وائس آف امریکہ، کراچی.
آپ سن رہے ہیں وائس آف امریکہ کی اردو نشریات.
اقوام متحدہ کا کہنا ہے کہ شام کے شہر حلب میں باغیوں کے زیر قبضہ علاقے پر ہونے والے فضائی حملوں سے 17.5 لاکھ افراد پانی سے محروم ہو گئے ہیں، جبکہ یہ تازہ فضائی کاروائیاں اس خانہ جنگی کے دوران ہونے والی سب سے شدید کاروائیاں ہیں. بچوں کے لیے اقوام متحدہ کے ادارے یونیسیف کے ایک بیان میں کہا گیا ہے کہ فضائی حملوں میں شہر کے مشرقی علاقے میں ایک واٹر پمپ اسٹیشن کو نقصان پہنچا ہے، اور تشدد کا سلسلہ جاری رہنے کی وجہ سے عملہ اس کی مرمت کرنے سے قاصر ہے. ادارے نے تمام فریقوں پر زور دیا ہے کہ وہ پانی بہم پہنچانے جیسی تنصیبات پر حملے نہ کریں اور عملے کو موقع دیں کہ وہ اس کی مرمت کر سکے. شام کے شہر میں حلب میں باغیوں کے زیر قبضہ علاقے پر ہونے والی بے دریغ بمباری ہفتے کے روز بھی جاری رہی، جس سے وسیع پیمانے پر تباہی کی اطلاعات ہیں. برطانیہ میں قائم انسانی حقوق کی تنظیم سیرین آبزرویٹری فار ہیومن رائٹس کا کہنا ہے کہ ہفتے کے روز ہونے والی ان فضائی حملوں میں کم از کم 25 افراد ہلاک ہوئے ہیں. گزشتہ روز کی جانے والی فضائی کاروائیوں میں کم از کم 30 افراد ہلاک ہوئے تھے، جن میں بہت سے بچوں کے مرنے کی بھی اطلاعات ہیں. عینی شاہدوں کا کہنا ہے کہ بدھ کے روز شام کی حکومت کی جانب سے شہر کا مکمل کنٹرول حاصل کرنے کے اعلان کے بعد ان حملوں میں تیزی آئی ہے. اس سے قبل امریکہ اور روس کے درمیان جنگ بندی پر متفق ہونے کے بعد تقریباً ایک ہفتے تک شہر میں سکون رہا تھا. ان فضائی حملوں کا ہدف زیادہ تر وہ رہائشی علاقے اور عمارات ہیں جو وائٹ ہیلمٹ نامی ایک رضاکار گروپ کے زیر استعمال ہیں. عراق میں حکام کا کہنا ہے کہ صوبے صلاح الدین کی ایک چوکی پر ہونے والے حملے میں کم از کم 12 افراد ہلاک ہو گئے. حکام کا کہنا ہے کہ ہفتے کی صبح ہونے والے اس خودکش کار بم دھماکے میں 30 افراد زخمی بھی ہوئے ہیں. ابھی تک کسی نے حملے کی ذمہ داری قبول نہیں کی. داعش کے عسکریت پسند اکثر اوقات ایسے حملوں کی ذمہ داری قبول کرتے ہیں. سعودی عرب کو اندرون خانہ پنپنے والے دہشت گردوں اور ملک میں دی جانے والی قدامت پسند تعلیمات کو بروئے کار لانے والے دہشت گرد گروپ داعش کی جانب سے بڑھتے ہوئے خطرے کا سامنا ہے، اور وہ سعودی بادشاہت کو نقصان پہنچانا چاہتے ہیں. سعودی عرب کی سیکیورٹی فورسز کا کہنا ہے کہ اس نے اس ہفتے 17 افراد کو گرفتار کیا ہے جن کا تعلق داعش کے 3 مختلف سیلوں سے تھا. حکومت کا کہنا ہے کہ وہ ملک میں اہم تنصیبات اور مقامات پر 4 مختلف حملے کرنا چاہتے تھے. سن 2014 میں جب سے داعش نے سعودی عرب کے خلاف جنگ کا اعلان کیا ہے، تب سے حکومت نے داعش سے مبینہ روابط کی بنا پر سینکڑوں افراد کو گرفتار کیا ہے. سعودی عہدیداروں کا کہنا ہے کہ داعش سے تعلق رکھنے والے متعدد سیلوں نے سیکیورٹی تنصیبات اور شیعہ مساجد پر کئی حملے کیے ہیں. صدر براک اوباما نے جمعے کے روز اس قانون سازی کو ویٹو کر دیا تھا جس میں 11 ستمبر 2001 کو امریکہ پر دہشت گرد حملوں میں بچ جانے والے اور ہلاک ہونے والے تقریباً 3,000 افراد کے لواحقین کو سعودی عرب کی حکومت پر ہر جانے کے دعوے کا حق حاصل ہوگا۔ صدر اوباما نے کہا کہ اس قانون سازی سے بیرون ملک امریکیوں کے خلاف قانونی چارہ جوئی کا خدشہ لاحق ہوگا۔ وائٹ ہاؤس کے ترجمان جوش ارنس نے کہا کہ ہم سمجھتے ہیں کہ یہ بل درست نہیں ہے۔ خیال کیا جا رہا ہے کہ کانگریس صدر کے ویٹو کو موقوف کرنے کی کوشش کرے گی، جسے قانونی ضابطہ دینے کے لیے قانون سازوں کو 2/3 ووٹ درکار ہوں گے۔ سعودی عرب نے ان حملوں میں ملوث ہونے کی تردید کی ہے۔ امریکی پولیس وسیع پیمانے پر اس حملہ آور کی تلاش کر رہی ہے جس نے ریاست واشنگٹن کے ایک شاپنگ مال میں فائرنگ کر کے 5 افراد کو ہلاک کر دیا اور جائے وقوع سے فرار ہو گیا۔ یہ واقعہ سیاٹل کے شمال میں واقع علاقے برلنگٹن کے کاسکیڈ شاپنگ مال میں جمعے کو دیر گئے پیش آیا۔ حملے میں 4 خواتین اور ایک مرد ہلاک ہوئے۔ پولیس کے ایک عہدیدار نے بتایا کہ پولیس مشتبہ ہسپانوی شخص کو تلاش کر رہی ہے جو مسلح ہے اور سیاہ لباس پہن رکھا ہے۔ ان کے بقول اسے آخری مرتبہ انٹرسٹیٹ 5 کی طرف جاتے ہوئے دیکھا گیا۔ پیر کے روز اپنے پہلے صدارتی مباحثے سے قبل دونوں صدارتی امیدواروں ڈونلڈ ٹرمپ اور ہلری کلنٹن نے اتوار کے روز اپنی مہمات کو مؤخر کر دیا ہے، کیونکہ اس روز وہ اسرائیلی وزیراعظم بنیامین نیتن یاہو سے علیحدہ علیحدہ ملاقاتیں کریں گے۔ اسرائیل مشرق وسطی میں امریکہ کا اہم ترین اتحادی ہے۔ نیتن یاہو کے دفتر نے یہ بتانے سے گریز کیا ہے کہ یہ ملاقاتیں کس مقام پر ہوں گی۔ ریپبلکن جماعت کے امیدوار ڈونلڈ ٹرمپ سے ملاقات اس وقت طے ہوئی جب ٹرمپ کے انتخابی عملے کو یہ معلوم پڑا کہ ڈیموکریٹ جماعت کی امیدوار ہلری کلنٹن اسرائیلی وزیراعظم سے ملاقات کر رہی ہیں۔ نیتن یاہو گزشتہ ایک ہفتے سے اقوام متحدہ کی جنرل اسمبلی کے سالانہ اجلاس میں شرکت کے لیے نیو یارک میں ہیں۔ بدھ کے روز نیتن یاہو نے صدر اوباما سے اقوام متحدہ میں ملاقات کی، جو کہ ان کے درمیان بطور لیڈر شاید آخری ملاقات تھی۔ دونوں لیڈروں کے درمیان ملاقات خوشگوار انداز میں ختم ہوئی، جبکہ گزشتہ 7 برسوں کے دوران ایران کے جوہری معاہدے اور مشرق وسطی امن عمل پر دونوں کے درمیان اختلافات رہے ہیں۔ آنے والے صدر کو بھی ان مسائل کا سامنا کرنا پڑے گا۔ وزیراعظم نیتن یاہو سے ملاقات طے ہونے سے پہلے ہلری کلنٹن اتوار کے روز ریاست شمالی کیرولائنا جا رہی تھیں، جہاں ایک سیاہ فام امریکی کی پولیس فائرنگ سے ہلاکت کے بعد شہر میں ہنگامے جاری ہیں۔ کہا جا رہا ہے کہ ہلری کلنٹن نے یہ دورہ شہر کی میئر کی جانب سے درخواست کے بعد مؤخر کیا ہے۔ ڈونلڈ ٹرمپ بھی منگل کے روز شمالی کیرولائنا کے شہر شارلٹ جانے کا ارادہ رکھتے تھے، تاہم اب انہوں نے بھی اس دورے کو مؤخر کر دیا ہے۔ تاہم ٹرمپ پیر کے روز مباحثے میں سینیٹر ٹیڈ کروز کی جانب سے حمایت کے بعد جائیں گے، جس سے ان کو خاصے پرجوش نظر آ رہے ہیں۔ اپنے موقف میں یکایک تبدیلی کرتے ہوئے امریکی سینیٹر ٹیڈ کروز نے جمعے کے روز ریپبلکن پارٹی کے صدارتی امیدوار ڈونلڈ ٹرمپ کی حمایت کا اعلان کرتے ہوئے کہا ہے کہ وہ واحد امیدوار ہیں جو 8 نومبر کو وائٹ ہاؤس کے لیے ڈیموکریٹک پارٹی کی امیدوار ہلری کلنٹن کی راہ روک سکتے ہیں۔ ایک سال قبل ان کا کہنا تھا کہ میں نے ریپبلکن پارٹی کے نامزد کی توثیق کی ہے۔ کروز ٹیکسس سے سینیٹر منتخب ہوئے وہ کنزرویٹو ٹی پارٹی تحریک کے معروف رہنما ہیں، جو ریپبلکن پارٹی کی جانب سے صدارتی نامزدگی کے دوڑ سے الگ ہونے والے آخری مد مقابل امیدوار تھے۔ پولیس کا کہنا ہے کہ منگل کے روز ایک غیر مسلح سیاہ فام شخص پر گولی چلا کر ہلاک کرنے والے واقعے کی ویڈیو بالآخر جاری کر دی جائے گی۔ جمعے کے روز پولیس سربراہ کیری پٹنی کا کہنا تھا کہ آزاد اور خود مختار تفتیش کے لیے یہ معاملہ اسٹیٹ بیورو آف انویسٹیگیشن کے سپرد کر دیا گیا ہے۔ اسی دوران ہلاک ہونے والے کیتھ لیمونٹ سکاٹ کے خاندان نے اس واقعے کی ویڈیو جاری کر دی ہے، جو اس کی بیوی رقیہ نے اپنے سیل فون سے اتاری تھی۔ قبل ازیں شہر کی میئر نے جمعے کے روز کہا کہ وہ چاہیں گی کہ وہ ویڈیو جاری کر دی جائے جس میں منگل کے روز پولیس کو ایک ہفتے نہتے افریقن امریکی پر گولی چلاتے دکھایا گیا ہے، لیکن انہوں نے یہ نہیں بتایا کہ ویڈیو کب دکھائی جائے گی۔ امریکہ کی مشرقی ریاست شمالی کیرولائنا کے شہر شارلٹ میں 4th مسلسل رات مظاہرے جاری رہے، لیکن یہ زیادہ تر پرامن تھے۔ یہ مظاہرے ایک افریقی امریکی کی پولیس کی متنازع شوٹنگ سے ہلاکت کے خلاف ہو رہے ہیں۔ رومن کیتھولک کلیسا کے سربراہ پوپ فرانسس ہفتے کے روز اس سال جولائی میں فرانس کے شہر نیس میں بیسٹائل ڈے کے موقع پر ہلاک اور بچ جانے والے 180 متاثرین اور ان کے رشتہ داروں سے ملاقات کریں گے۔ روم میں ہونے والی یہ ملاقات تمام مذاہب کے لوگوں کے لیے ہے۔ ان میں مسلمان، یہودی، آرتھوڈاکس اور پروٹسٹنٹ فرقوں سے تعلق رکھنے والے مسیحی بھی شامل ہیں۔ نیس کے ڈپٹی میئر کرسچن ایسٹروسی بھی پوپ سے ملاقات کے لیے روم جانے والوں میں شامل ہیں۔ ان کا کہنا تھا کہ یہ اجتماع مذہب اور عقائد سے بالا تر ہے۔ اس کے ساتھ ہی خبریں ختم ہوئیں۔
آپ ان کی شکل پہ نہ جائیں، شکل سے جتنے خرگوش لگتے ہیں نا اتنے دل کے نرم ہیں۔
I love you میرا سندھیا،
میں نے آج تک کسی ریلیشن شپ کو اتنا سیریسلی نہیں لیا۔
پاکستان کی فلم انڈسٹری کافی عرصے سے زوال کا شکار رہی، تاہم اس کے باوجود ہدایت کاروں اور ڈائریکٹروں نے اچھی اور معیاری فلم بنانے کی بھرپور کوشش کی، مگر بدقسمتی سے زیادہ تر فلمیں شائقین کی دلوں میں جگہ نہیں بنا سکی۔ اگر ہم موجودہ دور کی بات کریں تو کئی نوجوان ڈائریکٹرز اور ہدایت کاروں نے فلم کی طرف رخ کیا اور اچھی اور بہتر فلم بنانے کی کامیاب کوشش کی۔ فلم جانان بھی موجودہ فلموں میں ایک اچھے معیار والی فلم ثابت ہوئی، جس کو نوجوان ڈائریکٹر اسفر جعفری اور ہدایت کار عثمان خالد بٹ نے بنایا۔ اس فلم میں پختون ثقافت اور طرز زندگی کو بھی بہت نمایاں کیا گیا۔ اس فلم کی کہانی ایک پختون خاندان کی لڑکی سے وابستہ ہے، جو کہ بیرونی ملک سے اپنے کزن کی شادی کے لیے آتی ہے۔ اس کے ڈائریکٹر اسفر جعفری کے مطابق یہ فلم پختونوں کے بارے میں منفی پروپیگنڈے کو زائل کرنے کے لیے بھی بنائی گئی ہے۔ اس فلم کی کاسٹ میں امینہ خان، بلال اشرف، ہانیہ عامر، علی رحمان خان، عثمان مختار شامل ہے۔ فلم جانان کے ڈائریکٹر اسفر جعفری نے وائس آف امریکہ سے خصوصی گفتگو کی۔ ان کا کہنا تھا
کہ ہم لوگ کوئی ایسی فلم بناتے ہیں جو کہ پاکستان کے صحیح طرح ریپرزینٹ کر سکے آل اوور دی ورلڈ، کیونکہ جتنا بھی امیج ابھی تک نظر آتا ہے میڈیا میں وہ بہت نیگیٹو ہے، تو ہم لوگوں نے اس کے اوپر کام شروع کیا۔ ساتھ ہی ہم لوگوں کو یہ بھی ہماری لرننگ تھی کہ جو پختون کلچر ہے اس کو سب سے زیادہ سٹیریو ٹائپ کیا جاتا ہے آل اوور دی ورلڈ اینڈ ایون ان پاکستان، تو ہم لوگوں نے اس کو دھیان میں رکھتے ہوئے ایک اسٹوری بنائی جو کہ پختون کلچر کے سٹیریو ٹائپ کو بریک بھی کرے اور ساتھ ہی ساتھ ہمارے پاکستان کا امیج بھی پوزیٹو شو کرے، اور ایٹ دا سیم ٹائم ایک سوشل ایشو کو بھی ٹیپ کیا تاکہ اس کی بھی اویئرنیس ہو۔
بالکل بھی نہیں بدلے
بچے، ایک دن تیرا غصہ مروائے گا تجھے۔
میری تربیت کا یہ صلہ نہیں دے سکتے تم،
یہاں سے چلے جاؤ ورنہ اس گھر تو کیا پورے شہر میں منہ دکھانے کے لائق نہیں رہتے۔
ان کا مزید کہنا تھا کہ مستقبل میں ارادہ ہے کہ وہ دوسرے علاقوں سے بھی منسلک فلم بنائیں۔
جی ہم لوگوں نے آگے جو فلم پلان کی ہوئی ہیں اس کے اندر ڈفرینٹ ایریاز کو ٹچ کرنے کا پلان ہے ہمارا۔
وہ کہتے ہیں کہ پورے پاکستان سے ہمیں بہت اچھا ریسپانس ملا،
پنجاب سے بھی، سندھ سے بھی، ہر جگہ سے، جہاں پورے پاکستان سے جہاں جہاں فلم لگی ہے جس سنیما میں بھی وہاں سے ہمیں بہت پازیٹو ریسپانس آیا ہے، اور اکراس سیز بھی، یعنی ہم جب یو کے میں ہم نے ریلیز کی اور یو ایس میں کی، آسٹریلیا میں کی، ٹوٹل 17-18 ممالک میں ہماری مووی ریلیز ہوئی ہے، ان سب چیزوں سے ہمیں بہت زیادہ ایک اچھا ریسپانس ملا ہے۔
اسفر جعفری نے فلم کی کہانی کے بارے میں کہا
کہ لڑکی سے شروع ہوتی ہے کہانی، جو کہ کینیڈا میں رہتی ہے، جو کہ پاکستانی ہے لیکن وہیں پہ پلی بڑی، اور یہ 11 سال بعد واپس آتی ہے اپنی کزن کی شادی پہ پنجاب فیملی کے اندر، پنجابیوں کے اندر اس کی شادی ہو رہی ہوتی ہے، وہ اٹینڈ کرنے آتی ہے تو اس کو ایک لڑکے سے پیار بھی ہو جاتا ہے اور ایک اور لڑکا ہے جو کہ اسکیش میں گرفتار ہو جاتا ہے، تو ایک لو کا اینگل بھی اس کے اندر آپ کو دیکھنے کو ملے گا۔ آپ کو اس کے ساتھ ہی اس کے اندر فیملی بانڈنگ بہت زیادہ آپ کو دیکھنے کو ملے گی۔
گلرخ، وائس آف امریکہ، واشنگٹن۔
میں جتنا یہاں پر آنا ڈریڈ کر رہی تھی نا، اب لگتا ہے کہ واپس جا کر ان لوگوں کو اتنا ہی مس کروں گی۔
زندگی میں تھی تجھ سے خوشی، چراغوں میں تھی تجھ سے روشنی، हाँ मेरी हर खुशी तुझसे जुड़ी, अब कहीं नहीं चैन दो।
यार यहाँ काम करता है?
काम नहीं करता, ये स्कूल है ही उसका।
सलाम एंड वेलकम टू जिंदगी 360। मैं हूं आपकी होस्ट सारा जमान। चीजें खरीदने का शौक तो बहुत से लोगों को होता है, मुझे भी है। हर तरफ दुकानों की सजी हुई विंडोज, हर तरफ सेल के बैनर्स, किसी चीज की जरूरत ना भी हो तब भी आए दिन कुछ न कुछ शॉपिंग हो ही जाती है। और बहुत अजीब भी नहीं लगता, क्योंकि हम बहुत सी पुरानी चीजें दिल पे पत्थर रख कर ही सही घर से निकाल ही देते हैं। लेकिन कुछ लोग ऐसे भी हैं जो पुरानी या गैर जरूरी चीजें फेंक ही नहीं पाते। उनका अच्छा भला घर वक्त के साथ साथ कबाड़ खाना लगने लगता है। आज हम बात कर रहे हैं जरूरत से कहीं ज्यादा चीजें जमा करके रखने की उस आदत की, जो इंसान को बेबस कर देती है और जो दरअसल एक नफसियाती मसला है। कुछ लोग किसी मखसूस शय से इतना लगाव पैदा कर लेते हैं कि उसे जमा करते जाते हैं, और कुछ वो हैं जो किसी भी शय को खुद से अलग कर ही नहीं पाते। इस मर्ज में मुब्तला इंसान कैसा महसूस करता है, ये जानने के लिए अमान अजहर आपकी मुलाकात करवा रहे हैं ली शुअर से।
जब मैं हाई स्कूल में था तो तन्हाई का शिकार था और मेरा कोई हल्का अहबाब भी नहीं था। चीजें जमा करना मेरे लिए सुकून का बायस था। मुझे कॉमिक बुक्स और ऐसी चीजें जमा करने से इत्मीनान मिलता था, और उसी जमाने में मुझे एहसास हुआ कि मेरे दोस्तों के लिए मेरी जमा शुदा अशिया दिलचस्पी का बायस थी, और मुझे लगा जैसे शायद इस वजह से वो मुझ में भी दिलचस्पी लेंगे और हम बातचीत कर सकेंगे। और जब मैं 20 साल का था तो चीजें जमा करना मेरी शख्सियत का जुज्व बनता चला गया, और फिर मुझे इस बात की शिद्दत का अंदाजा हुआ जो बाद में मेरी अपनी इस्लाह करने का जवाब बना। ये है ली, जो अमरीकी रियासत मैसाचुसेट्स के शहर ईस्ट हैम्पटन के रिहायशी हैं। उनके कमरे में आज भी उनके बचपन के जमाशुदा खिलौने मौजूद हैं, और हरगिज एहसास नहीं होता कि एक जमाने में ली होर्डिंग डिसऑर्डर नामी मसले का सामना कर चुके हैं और उनके घर में बेशुमार जमाशुदा चीजों के अंबार लगे हुए थे। लेकिन आखिर उन्हें ये मसला था क्यों?
It felt good to treasure hunt, so
मुझे इस उम्र में ज़हनी मसाइल का सामना था जिसे बाइपोलर डिसऑर्डर कहा जाता है, यानी मैं शदीद मायूसी का शिकार था। जब मुझे मायूसी आ घेरती तो मुझे बाहर जाकर चीजें ढूंढना अच्छा लगता था, लेकिन इस सारे अमल के बाद मेरा जोश खरोश मान पड़ जाता था, और फिर अपनी खरीदी हुई अशिया को देखने से भी खुशी का एहसास नहीं होता था। और इस मायूसी किसी कैफियत में मैं एक बार फिर अपनी पसंद की चीजें ढूंढने निकल जाता, और इस दौरान इन तमाम चीजों का अंबार जमा होता गया। मेरे पैसे खत्म होते जा रहे थे, घर में जगह खत्म हो रही, और मुझे इस मसले की शिद्दत का एहसास शादी के पहले साल के दौरान हुआ।
मैं ली के अपार्टमेंट में शिफ्ट हुई जहां और भी लोग रह रहे थे, और मेरा ख्याल था कि मेरे आसपास मौजूद चीजें वहां मौजूद तमाम लोगों की मुश्तरका थी। लेकिन शादी के एक साल बाद जब हम दूसरे अपार्टमेंट में शिफ्ट होने लगे तो उस वक्त मुझे इस मसले का एहसास हुआ, क्योंकि जब मैंने ली से कहा कि इन तमाम चीजों में से कौन सी तुम्हारी है, तो ली का जवाब था ये सब कुछ मेरा है, और मैंने इस बात को मजाक समझा और ली से पूछा कि वाकईतन हमारे साथ कौन सा सामान जाएगा, तो ली का जवाब था नहीं बैग, ये तमाम सामान वाकई मेरा है। और उस वक्त मुझे मसले की शिद्दत का एहसास हुआ, और फिर मुझे डिप्रेशन का मसला दरपेश होने लगा, क्योंकि जब मैं अपने आसपास नजर डालती थी तो मुझे घर में अपनी जगह नजर नहीं आती थी, और फिर ये कि मुझे अपनी शादीशुदा जिंदगी से वाबस्ता तवक्कात भी पूरी होती नजर नहीं आ रही थी। और मैं उस मकाम पर जा पहुंची जहां मुझे ली को कहना पड़ा कि मैं ये अंबार नहीं देखना चाहती, मैं इसमें दिलचस्पी नहीं रखती, मैं तुम्हारे साथ रहना चाहती हूँ और इन चीजों की मेरे लिए कोई वक्त नहीं है।
इस बात से मुझे एहसास हुआ कि अगर मेरे लिए किसी चीज की अहमियत है तो वो बैग के साथ मेरा रिश्ता है, और ये वो वक्त था जब मैं इस मसले से वाकईतन नबर्त आजमा हुआ। इससे पहले मैं यही कहा करता था कि हो जाएगा देख लेंगे। सामान हटाने और जगह बनाने से मुझे खुशी होती है, साफ सुथरा माहौल मेरे लिए बाएं से मुसर्रत है, मुझे खुशी है कि मैं अपना पैसा और वक्त चीजें खरीदने पर जाया नहीं कर रहा, ये करना मेरे लिए बाएं से इत्मीनान था। बैग भी खुश थी जो मेरे लिए बहुत अहम था, ہماری بلیوں کے پاس کھیلنے کے لیے زیادہ جگہ میسر تھی، جو زبردست بات تھی، اور اتنی ہی اہم بات دوسروں کے لیے کچھ کرنا۔ میرے لیے حوصلہ افزا بات دوسروں کی مدد کرنا ہے تاکہ وہ بھی اس مسئلے سے نمٹ سکے۔ میں نے اس مشن کی تکمیل کے لیے کئی سال لگائے ہیں اور ایسے طریقے بنائے ہیں جو میرے سمیت دوسروں کے ایسے ذہنی مسائل سے نمٹنے میں مدد کر
سکے۔
ہم بہت فاصلہ طے کر چکے ہیں اور آج جو کچھ بھی آپ دیکھ رہے ہیں وہ واقعی ایسا ہی ہے، اور ہم ان معاملات پر ایک دوسرے سے کھل کر بات کرتے ہیں۔ لیکن وہ دور بہت کٹھن تھا۔ جب میں کمرے میں داخل ہوتی تھی تو وہاں چیزوں کے انبار لگے ہوتے تھے، اس سے آپ کی ذہنی صحت متاثر ہوتی ہے۔ لیکن لی سے پیار میری طاقت بنا، اور یہ دیکھنا کہ لی صحت یاب ہونے کے لیے پرعزم تھا، اور اس بات کا احساس کہ مستقبل بہتر ہو سکتا ہے اور ہم دونوں مل کے بہتری کی راہ پر گامزن تھے۔ اور اب لی کے ساتھ دوسروں کی اس حوالے سے مدد کرنا بھی اچھا لگتا ہے۔
اور اب لی اور بیک ایک ٹیم کے طور پر کام کرتے ہیں اور مختلف شہروں میں جا کر تربیتی سیشنز کا انعقاد کرتے ہیں، جن سے ایسے منفی رویوں سے نبرد آزما افراد اور حکومتی اداروں کو مدد مل سکے۔
آج کے شو میں ہم نے ایک ایسے نفسیاتی مسئلے پر سے پردہ اٹھانے کی کوشش کی جس کے بارے میں کم ہی لوگ جانتے ہیں۔ ہمارا آج کا شو آپ کو کیسا لگا؟ کیا آپ بھی کسی ایسے شخص کو جانتے ہیں جو اس مرض کا شکار ہے؟ تو ہمیں فیس بک اور ٹویٹر پر ضرور بتائیے گا۔ خدا حافظ۔
پروگرام سائنس اینڈ ٹیکنالوجی کے ساتھ مدثرہ منظر۔ یہ بات تو صدیوں پرانی ہے کہ کوڑا کرکٹ کے ڈھیر کھاد میں تبدیل ہو جاتے ہیں، دیہات میں تو ایسا عام کیا جاتا ہے، اور اسے مصنوعی کھاد کی نسبت بہتر بھی خیال کیا جاتا ہے۔ اب اس کا اندازہ لیٹویا جیسے ملک میں بھی کر لیا گیا ہے۔ ہم آپ کو بتائیں کہ اس ملک میں وہ سبزیاں وغیرہ پیدا نہیں ہوتی جن کے لیے معتدل آب و ہوا کی ضرورت ہوتی ہے۔ آپ اس سے اندازہ لگائیے کہ وہاں ٹماٹر بھی پیدا نہیں ہوتے۔ لیکن اب اس کے دارالحکومت ریگا میں کوڑا کرکٹ سے ایک بہت بڑا گرین ہاؤس بنایا گیا ہے، اور اب اس کے ذریعے سالانہ 450 ٹن ٹماٹر پیدا کیے جا رہے ہیں۔ لیٹویا کے دارالحکومت ریگا کے باہر کوڑے کی اس جگہ کو گیٹلینی کا نام دیا گیا ہے، اور ملک کا تقریباً نصف کوڑا کرکٹ یہیں پہنچتا ہے، اور ماحولیاتی لحاظ سے اسے اتنا بڑا خطرہ خیال کیا جا رہا تھا کہ یورپی یونین میں لیٹویا کی شمولیت کے لیے شرط رکھی گئی تھی کہ پہلے وہ اس کوڑا گھر کو ٹھکانے لگائے۔ 10 سال پہلے سویڈن اور عالمی مالیاتی فنڈ کی مدد سے لیٹویا نے اس کوڑا کرکٹ سے میتھین گیس بنانی شروع کر دی، اور پھر اس سے بجلی پیدا کرنے کا آغاز کر دیا۔ گٹرس سٹراٹس ماحولیات کے ماہر ہیں۔ وہ کوڑا کرکٹ کو ریزہ ریزہ کرنے کے بعد کے مرحلے کے بارے میں کہتے ہیں۔
انرگو بلوک سواس پولیگون گاز اون ویس اتیر سادیچینا ایکزیٹس موٹورز۔
اس مٹی سے جو گیس پیدا ہوتی ہے اسے ایک جنریٹر میں جمع کر کے صاف کیا جاتا ہے، اور پھر اس کے اندر لگے انجن اس سے بجلی پیدا کرتے ہیں۔ یہ انجن کار کے انجن کی طرح ہی گرم ہو جاتے ہیں، چنانچہ انرجی جنریٹر کو بھی ٹھنڈا کرنے کے لیے ایک بڑے ریڈیئیٹر کی ضرورت پڑتی ہے جو گرین ہاؤس کی صورت میں موجود ہے، جو میتھین گیس کے ذریعے اسے ٹھنڈا کر دیتا ہے۔ لیٹویا میں اتنی زیادہ سردی پڑتی ہے کہ گرین ہاؤس کو گرمیوں میں بھی حرارت کی ضرورت پیش آتی ہے۔ اس گرین ہاؤس میں گزرنے والی گرم ہوا سے مٹی میں موجود فالتو نمی دور ہو جاتی ہے، اور پودے بیماریوں سے محفوظ رہتے ہیں۔ اکتوبر میں قریب ہی ایک اور فیکٹری کھل جائے گی جو گیٹلینی میں پہنچنے والے سالانہ 300,000 ٹن کوڑا کرکٹ کا 90% 10 سال کے عرصے میں دوبارہ استعمال کے قابل بنا دے گی۔ مدثرہ منظر، وائس آف امریکہ، واشنگٹن۔
کچھ تو کہیے نا،
کچھ تو چاہو،
کم میں بگوش نا،
کچھ کہیے نا،
اپنے سوالات کے ساتھ اس پروگرام میں زیادہ سے زیادہ شرکت کریں، ہمارے ماہرین آپ کے سوالوں کے جواب دیں گے۔ ہمارا یہ پروگرام پاکستان میں ہفتے کی رات کو 10 سے 11 بجے تک پیش کیا جاتا ہے۔ آپ ہمارے ٹول فری نمبر پر مفت کال کر سکتی ہیں، نمبر نوٹ کر لیجیے 0800-777-89۔ ہفتے کی رات 10 سے 11 بجے تک فون کیجیے 0800-777-89۔ پروگرام ہے،
آپ سن رہے ہیں وائس آف امریکہ کی اردو نشریات۔
اس وقت پاکستان میں ہفتے کی شب کے 10، بھارت میں 10:30 اور یہاں امریکی دارالحکومت واشنگٹن ڈی سی کی گھڑیوں میں دوپہر کا 1 بجا چاہتا ہے۔ اس کے ساتھ ہی ہمارے یہ پروگرام اپنے اختتام کو پہنچتا ہے۔ ہمارے اس پروگرام کی ایڈیٹر تھیں یاسمین جمیل، پروڈیوسر ارسلان شریف، ساؤنڈ انجینئر کرٹس بائنم، اور اب ہماری ساتھی شہناز عزیز اپنا مقبول عام پروگرام پیش کریں گی کچھ تو کہیے۔ اس کی پروڈیوسر ہیں گلرخ۔ اپنے میزبان انجم ہیرلڈ گل کو اجازت دیجیے، خدا حافظ۔